الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے مرکزی تربیتی ورکشاپ کے شرکا ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور نماز کے لیے طہارت, طہارت کے موضوع پر آج میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ظاہر ہے ہم سب مسلمان ہیں, ہم وضو بھی بناتے ہیں, غسل بھی کرتے ہیں, کپڑے بھی صاف رکھتے ہیں, پانی نہ ملے تو تیمم کرتے ہیں, یہ ہمارا معمول ہے اور ہم اسی سے واقف ہیں. لیکن آج ایک اور انداز سے میں کچھ باتیں رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ طہارت اور اس کا تصور وضو اور نماز کے تصور سے عام ہونا چاہیے. آپ کو علم ہے نماز کی اسلام میں جو اہمیت ہے وہ اہمیت مسلمانوں نے نماز کو نہیں دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال حکومت کو لکھا کرتے تھے کہ ان اہم امورکم عندی الصلاح, تمہارے سرکاری کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے. تو جو نماز کا خیال رکھے گا اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سرکاری املاک کا, ذمہ داریوں کا اور عہدے کے تقاضوں کا خیال رکھے گا, اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو وہ سارے سرکاری کام اور ذمہ داریاں ضائع کرے گا. اب ہمارے معاشرے میں مشکل یہ پڑی ہے کہ ہم نے وضو اور نماز کو مسجد تک اور اسی نماز اور وضو تک محدود رکھا ہے. ہم نہ طہارت سے اپنے عملی زندگی میں کچھ چیزیں سیکھتے ہیں نہ نماز سے سیکھتے ہیں. اگر ہم نماز سے اپنے عملی زندگی میں سیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں اور ہماری زندگی منظم, مربوط, با مقصد اور صاف ستھری اور بہترین کردار و اخلاق والی ایک معاشرہ بھی ہمیں ملے گا. حقیقت میں مشکل یہ ہے کہ ہم نہ نماز میں نیت کو سمجھ چکے ہیں کہ نیت کیا چیز ہوتی ہے, اس لیے ہم شعوری نماز نہیں پڑھتے, اور نہ نماز کا تعلق اور مسجد کا تعلق ہم باہر دنیا سے اور معاشرے سے جوڑ چکے ہیں بلکہ توڑ چکے ہیں. تو اگر یہ دو باتیں ہوں کہ ہم نماز پڑھیں تو شعوری نماز پڑھیں, اور اگر ہم مسجد کو آباد رکھنا چاہتے ہیں اور مسجدوں کو واقعی مسلمانوں کے لیے مراکز بنانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مراکز ہے, تو وہ کیسے مراکز ہیں جبکہ ان کا تعلق عملی زندگی سے بالکل ٹوٹ چکا ہے اور مسلمانوں نے اسے توڑ چکا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ طہارت کیا چیز ہے. آپ کو علم ہے طہارت کے لیے ہم اردو میں, پشتو میں, انگریزی میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بس زیادہ سے زیادہ ایک دو الفاظ ہوتے ہیں, صفائی, کلیننس یا اس طرح کی کوئی چیزیں. لیکن عربی زبان میں طہارت اور اس کے متعلقات کئی الفاظ ہیں, اور طہارت کا مفہوم اس سے بہت ہی زیادہ وسیع ہے جس کو ہم اردو میں صفائی یا اپنی دوسری زبان میں اسی کا ہم معنی, ہم مترادف لفظ سمجھتے ہیں. عربی زبان کے اندر اور قرآن کے اندر جو اصطلاحات, حدیث کے اندر, فقہ کے اندر جو اصطلاحات اس کے لیے استعمال ہوئی ہیں, اس میں طہارت کا لفظ بھی ہے لیکن طہارت کے معنی کے اندر جو وسعت وہاں پہ پیدا کی گئی ہے وہ ہماری دوسری زبانوں میں نہیں ہے. اسی لیے طہارت کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے عربی زبان کے اندر, وہ نظافت ہے. نظافت ہی حقیقت میں وہ چیز ہے جس کا ہم معنی جانتے ہیں پشتو میں, اردو میں صفائی یا کلینس, یہ نظافت کا معنی ہے, طہارت کا پورا معنی نہیں ہے. اسی لیے اسی کے ساتھ طہارت کے ساتھ ملے جلے چند دوسرے الفاظ وضو, غسل, تیمم, طیب. طیب کا ایک لفظ ہے, طیب اس سے نکلا ہے, اور آپ کو علم ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی طیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ان اللہ طیب یحب الطیب, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ طیب ہے, پاک و صاف ہے. وہ پاک و صاف لفظ بس ہمارے پاس دو لفظ ہیں. اب طیب کے مفہوم میں پاک و صاف کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, اس لیے ہم اس مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتے, اس مفہوم کو ہم پہنچ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے جو طیب کے اندر وہ شامل ہے. اسی طرح نظافت کا لفظ ہے. وضو کے لفظ کو آپ دیکھیں, وضو, وضو وضاعت سے ہے. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, قیامت کے دن تو بہت سے پیغمبر ہوں گے, انبیاء ہوں گے, بہت سی امتیں ہوں گی, تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے, ہم تو ہماری تعداد تو بہت بڑی ہوگی, تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کو علم ہے کہ اگر کسی کا گھوڑا ایسا ہو جس کا پورا رنگ تو ایک جیسے ہو لیکن اس کے ماتھے پر ایک سفید داغ ہو, یا اس کے گھٹنوں پر, اس کے ہاتھوں پر, پاؤں پر سفید سفید داغ ہو, تو کیا وہ دور سے اسے اپنے اس گھوڑے کو نہیں پہچان سکے گا؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں پہچان سکے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت جو ہے غر محجلون من آثار الوضو, ان کے ماتھے چمکتے ہوں گے, ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے اور دور سے وہ چمکتے نظر آئیں گے وضو کرتے ہوئے. تو وضو کا معنی وضاعت, وضاعت عربی زبان میں چمک کو کہتے ہیں, حسن کو کہتے ہیں, نکھار کو کہتے ہیں. تو اب وضو سے جو حسن اور جو نکھار پیدا ہوتی ہے دنیا کے اندر وہ تو ہے لیکن آخرت میں بھی اس کا وہ اثر ہوگا. اسی طریقے سے دھونے کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے غسل, غسل, غسل کہتے تو دھونا کہتے, غسل کہتے تو جس کو ہم غسل کہتے ہیں. پھر اسلام میں طہارت کا تصور بہت ہی گہرا ہے. مثال کے طور پر ایک اس کے مقابلے میں نجاست ہے, اور نجاست کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بھی عجیب عجیب ہے. خبث کا لفظ ہے, نجس کا لفظ ہے, اسی طرح رجس کا لفظ ہے. صرف ایک لفظ نے, ہم تو اردو یا پشتو میں گندگی کہتے ہیں, غلاظت کہتے ہیں, حالانکہ غلاظت عربی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے اور غلاظت کا معنی گندگی بھی نہیں ہے, غلاظت کا معنی ہے سختی. تو لیکن اردو میں اس کو غلاظت ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. عربی زبان میں طہارت کے مقابلے میں جو الفاظ ہے وہ بھی عجیب ہیں. خبث لفظ سے اس کے تشریح کے لیے ہم آتے ہیں آگے. رجس کا لفظ ہے, اس کی بھی وضیح بہت واضح تشریح ہے, بہت وسیع اور بہت پھیلی ہوئی. طہارت اور نجاست کو دونوں کو مد نظر رکھ کر شریعت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طہارت ہے حقیقی, اس کے مقابلے میں ہے نجاست حقیقی. ایک طہارت ہے ان نجاست سے جو مرئی ہے, جو دیکھنے میں آتی ہے, ایک غیر مرئی نجاست سے طہارت ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی اور اس سے طہارت ہوتی ہے. ایک ایسی چیز ہے جو نہ مرئی ہے نہ غیر مرئی ہے, بالکل وہ حکمی ہے, حکمی نجاست اور حکمی طہارت. مثال کے طور پر ایک آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تم ہاتھ دھو لو, تو ہاتھ دھونے کی بات کو تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن منہ دھونے کی بات, چہرے دھونے کی بات, یہاں پہ بھی کوئی گندگی آ گئی ہے جبکہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کو معلوم کر سکتے, کسی باٹری میں بھی اس کا نہیں معلوم کر سکتے کہ کیسے چہرے پر کیا. میں نے آستینے چھڑائے نہیں تھے, آستینے میں نے باقاعدہ بند کیے تھے اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہاں تک آپ ہاتھ بھی دھوئے, آپ سر پر مسا بھی کر لیں, آپ پاؤں بھی دھوئیں, تب آپ کا وضو مکمل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کی کوئی ایک اس کا پہلو, کوئی ایسی چیز ہے, نجاست ایک ایسی چیز بھی ہے جو کبھی ہمیں ہمارے علم کے کسی حد میں بھی نہیں آتی, سوائے اس کے کہ شریعت اس کو دیکھ سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اللہ اس کو دیکھ سکتا ہے, سوائے اس کے کہ دین اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پہ صفائی ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ ایک مسلمان کے علاوہ کسی اور کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی. اسی طرح نجاست کو دیکھیں، نجاست مرئی جو دیکھنے والی نجاست ہے، پھر وہیں پہ نجاست خفیف اور نجاست غلیظ کا بھی پتہ چلا، نجاست غلیظہ، نجاست سخت قسم کی، ٹھوس قسم کی، انتہائی باریک قسم کی نجاست جو بالکل مثال کے طور پر کتے کا جھوٹا ہے، ایک حرام جانور ہے، اس نے کسی چیز کو جھوٹا لگایا، منہ لگایا، اس کو دھونا آسان، لیکن کتے نے کسی چیز کو منہ لگایا تو اس کا دھونا ذرا مشکل، سات دفعہ دھونا، ایک دفعہ جو ہے نا وہ مٹی سے دھونا، ابھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ جراثیم مٹی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عام آدمی کا جو پیشاب ہے وہ بھی گندا ہے، ایک چھوٹے بچے کا جو سال ڈیڑھ سال کا دو سال کا بچہ ہے اس کا پیشاب، لیکن اس کے پیشاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رش کا لفظ استعمال کیا، یرش من بول الغلام، چھوٹا بچہ ہو تو اس کے بول کو معمولی سا دھویا جائے، زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بچی ہو تو اس کے لیے زیادہ دھونے کی ضرورت ہے، اسی طرح بڑے آدمی کے پیشاب کو زیادہ دھویا جائے۔ تو یہ اس کے مختلف پہلو ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی طہارت کا اصل مفہوم اور طہارت کا اصل معنی اور اصل مقصد وہ صرف ایک مسلمان ہی حاصل کر سکتا ہے، ایک مومن ہی اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور حقیقت میں مومن ہی طاہر ہے، مومن ہی ان المؤمن طاہر، حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ مومن پاک و صاف ہے، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، البتہ مشرک نجس ہے، آپ دیکھیں نا قرآن نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک گندے ہیں تو وہ مسجد حرام کو آگے اس کے آگے پھٹکے بھی نہ۔ اسی سال کے بعد سن نو ہجری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے لوگوں کو بھیجا، خود تو نہیں تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کے بھیجا، تو ان کو یہ آیات دے دی کہ اسی دفعہ تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ مشرک اور مسلمان سب آ جائیں، لیکن آئندہ سال انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرک گندے ہیں، مسجد حرام کے قریب بھی نہ پٹکیں۔ اسی طرح قرآن نے یہ بھی فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، رجس گندگی سے بچو، جو کیا ہے بت پرستی، بت پرستی گندگی ہے، ایک آدمی صاف ہو کر دھو نہا دھو کر دھو دھلا کر اور خوشبوئیں اپنے آپ پر چھڑک کر کے، کپڑے بھی تبدیل کر کے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو پانی میں نہلائے، عرق گلاب میں نہلائے، لیکن ہے وہ ہندو ہے، وہ مشرک ہے، وہ نجس، وہ ایک ایسی نجاست ہے، ایک مسلمان کے ہاتھ پاؤں میں کوئی نجاست ہو وہ مسجد آ سکتا ہے، ایک مسلمان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، بظاہر نظر آ رہے ہو کہ طہارت پوری نہیں ہے، میلے کچیلے ہیں کپڑے، وہ مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم جو ہے اس کی نجاست اتنی نجاست ہے کہ وہ نہیں آ سکتا، یہ طہارت اور نجاست کا کے تصور کے اندر ایک وسعت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں دھونے کے لیے بھی کئی درجات مقرر کیے گئے، مثال کے طور پر غسل لے لیں، غسل کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، وہ ایک طرح نہیں ہے کہ جب فرض نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں، کبھی فرض نہیں ہوگا لیکن سنت ہوگا، جمعے کے دن آپ روزانہ نہاتے ہیں لیکن جمعے کے دن آپ کے لیے نہانا سنت ہے، کبھی مستحب ہوگا، آپ جنازے کا کندھا اٹھائیں یا مثال کے طور پر میت کو غسل دے دیں تو وہاں پہ آپ اس کے بعد خود بھی غسل کر لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ فرض کے علاوہ کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مستحب، تو یہ درجات بھی شریعت نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب قریب جو دوسرے الفاظ ہیں، طہارت کے قریب قریب اور نجاست کے قریب قریب جو دوسرے الفاظ ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں، مثال کے طور پر طہارت ہی کے لفظ کو مزید لے لیں، دل کے طہارت کو بھی طہارت کہتے ہیں، آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ طہارت اور نظافت کا کیا مطلب ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ صابن سے دھونے کو طہارت کہیں گے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جو صابن سے پاک نہیں ہوتا، قرآن مجید میں اور احادیث میں دل کی طرف طہارت کی جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے، مثال کے طور پر یہ حدیث میں مشہور حدیث ہے، مسند بزار کی ایک حدیث ہے، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کرو نفاق سے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک فرما، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک فرما. وعینی من الخیانہ, اور میری آنکھوں کو خیانت سے بچا. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, کہ کبھی کبھی آنکھ خیانت کرتی ہے, لوگ تو نہیں دیکھتے کہ وہ آنکھ کہاں دیکھتی ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور دلوں کے اندر جو چھپی چیزیں ہیں, جو چھپی باتیں ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا ہے, انسان نہیں دیکھ رہا. تو طہارت کی نسبت دل کی طرف کیا قرآن نے. اسی طرح طہارت, اور اس کے بعد طہارت کے ساتھ تطہیر, میں کہنا تطہیر, اس میں مزید اضافہ. ایک لفظ تو ہے طہارت ہے, اور طہارت میں زیادہ, اس کے اندر زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے, اور اس صفائی کو زیادہ بہتر انداز میں کرنے کے لیے, اس کو تمام پہلوؤں تک وسیع کرنے کے لیے عربی زبان کے لیے, عربی زبان میں اس کے لیے تفعیل کا صیغہ لایا گیا, جس طرح امہات المومنین کے بارے میں فرمایا گیا, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اپنے گھر میں ٹکی رہو, جاہلیت اولا کی طرح اسی طرح بن سور کر باہر نہ نکلا کرو. واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات دیتی رہو. واطعن اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے, کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہو, تم سے گندگی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل صاف و پاک کر دے. یہاں صاف و پاک کرنے سے مراد صرف ظاہری نجاست سے اور کپڑوں کی صفائی سے مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں سے مراد ہے اخلاق کی صفائی, کردار کی صفائی, فکر کی صفائی, عمل کی صفائی. یہ ساری صفائی ہے, ایسی صفائی جو کسی قائد قوم کے لیے, جو کسی قائد شخصیت کے لیے ہونی چاہیے, اس لیے کہ امہات المومنین تمام مومنات کے لیے گویا کہ قیادت کا درجہ رکھتی ہیں. تو قیادت کے لیے جو اس کردار کی صفائی ہونی چاہیے, فکر کی جو صفائی ہونی چاہیے, عمل کی جو, اسی پر اس کا اطلاق ہوا. نفس صفائی کے بعد ایک اور صفائی جس میں مزید نکھار پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے قبا والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا, قبا والے بہت پسند تھے اللہ تعالیٰ کو. اس پسند کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے, قبا والوں مجھے بتاؤ آپ کے اندر کیا بات ہے. تو انہوں نے یہی بتائی کہ ہم صرف ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا پر اکتفا نہیں کرتے, ہم اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ڈھیلے پتھر سے آپ استنجا کر لیں تو آپ فرض ادا ہو گیا. تو قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے لوگ ہیں اس مسجد کے اندر, اس کے باشندے, اس کے نمازی ایسے لوگ ہیں, یحبون ان یتطہروا, کہ وہ خوب صفائی کو پسند کرنے والے ہیں. تو یہ طہارت جو ہے, اسی طرح اس کے ساتھ ہے طیب, اور طیب کا لفظ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا, ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ طیب ہے, صرف طیب ہو کو پا. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال بھی کہا اور طیب بھی کہا. حلال طیب, حلال صرف بھی نہ کہ بس حلال ہے, نہیں, اس کے بعد مزید ہونا چاہیے کہ حلال طیب بھی ہے کہ نہیں ہے. اگرچہ طیب کا معنی لوگوں نے اور بھی کیا ہے کہ مستلز ہو, ایک چیز حلال ہے لیکن آپ کو پسند نہیں, آپ کو طبی کرات ہے, اسے اس کو نہ استعمال کرو. لیکن یہ طیب یہاں پہ حلال کے اندر ایک مزید اضافہ کرنے کے لیے, مزید اس میں ایک نکھار پیدا کرنے کے لیے. اسی طرح طیب, اور اس کے حوالے سے کئی چیزیں اور بھی ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید نے اخلاق کے حوالے سے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اور اس کے مقابلے میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو طیب اور خبث, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اس کو وسیع معنی میں لے لیا. آپ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, من الخبث والخبائث, گندگی سے اور گندی چیزوں سے. مسلم ابو داود کی ایک حدیث ہے, ابو داود کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبث, گندگی, گندگی کو اتنی وسعت دی. حدیث میں آتی ہے رسول اللہ نے فرما, صحابی کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندی دوا سے, خبیث دوا سے منع فرمایا. دوا خبیث کا مطلب کیا ہے؟ دوا خبیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہو, حرام ہو. دوا خبیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جراثیم زدہ ہو یا وائرس زدہ ہو. دوا خبیث کا معنی یہ ہے کہ وہ اسی بیماری کے لیے نہ ہو جس بیماری کے لیے تم وہ دوا دیتے ہو. دوا خبیث کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپائر ہو, وہ اپنی مدت پوری, عمر پوری کر چکی ہو. تو خبث کا مفہوم، رجس کا مفہوم، نجاست کا مفہوم، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مختلف پہلو میں تقسیم فرمایا، اتنے مختلف چیزوں کے اندر ان چیزوں کو، اور طہارت کا مفہوم بھی ادھر اس کو ایکسٹینڈ کیا، اس کو توسیع دی، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے جی کہ یہ گندگی اور نجاست اور اس سے طہارت اور صفائی کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس کپڑے صاف رکھے اور نماز کے لے جائیں اور منہ ہاتھ دھوئیں اور وضو بنائیں، بلکہ اس کو بہت زیادہ وسیع کیا گیا. اس کے آخر میں ایک دو باتیں بھی ذہن میں رہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ پانی کیسا ہو، جس چیز سے ہم وضو بناتے ہیں وہ پانی خود پاک ہے کہ نہیں پاک. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے صفائی والا پانی برسایا، تو پانی تو پاک ہے، پاک ہے. لیکن بہرحال زمین میں رہتے ہوئے کبھی پانی گندا بھی ہو جاتا ہے. اب ہر مسلمان کو یہ تو حکم ہے کہ تم پاک وضو سے، پاک پانی سے وضو بناؤ، غسل کرو، پاک پانی کو استعمال کر لو. لیکن یہ پاک پانی پاک کیسے ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں، کسی دو آدمیوں، دو معتبر آدمیوں کو، دو مفتیوں کو، دو بڑے بزرگوں کو، دو بڑے عالموں کے سامنے پانی لیا جائے، تو یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی کہ ہر شخص جو ہے نا وضو کے وقت ایک لوٹا لے کر، ایک بالٹی لے کر دو آدمیوں کے پاس جائے کہ جی حضرت بتائیے یہ پانی صاف ہے کہ پاک ہے کہ نہیں. یہ پاک پھر اللہ رب العالمین نے انسان مسلمان کے اس دل والے طہارت پر اور دل والی صفائی پر اعتماد کر کے کہ جب تو خود مسلمان صاحب واقعہ ہے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ پانی قابل استعمال ہے، البتہ صرف اعتماد سے کام نہیں چلے گا، پہلے ایک دو تین لیبارٹریوں سے اس کو گزارا جائے. ہم جب وضو کرتے ہیں تو آپ کو علم ہے فرض وضو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چہرے سے شروع ہوتا ہے. جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، تو فرض وضو جو ہے وہ تو چہرے سے شروع ہوتا ہے. اب ہم جب وضو بناتے ہیں تو پہلے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پھر منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، گویا کہ یہ ہم تین لیبارٹریوں سے پانی کو گزارتے ہیں. اور ہر مسلمان بجائے خود وہ لیبارٹری ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اعتماد کیا کہ جب میرے بندے میں نے تجھ سے جب کہا کہ تم وضو بناؤ اور پاک پانی سے وضو بناؤ، تو یہ پاک پانی یہ تمہارا کام ہے، تمہارا معاملہ ہے، اور تم جس کو پاک سمجھو تو میں اس کو پاک سمجھتا ہوں اور میں تمہارے اس وضو کو قبول کرتا ہوں، لیکن پھر لے تم دیکھ لو. اب ہم وضو پانی میں ہاتھ میں لیتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، تو پانی کے اندر جو علماء نے تو تقریباً 10 اوصاف بیان کی ہے کہ پانی کے اندر 10 چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ان 10 کو مختصر کر کے ہم تین اوصاف میں لا سکتے ہیں. پانی کا ایک رنگ ہے کہ اگر اس کا رنگ پانی کا ہے تو ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا رنگ پانی کا ہے، تو اب اس کو استعمال کر کے پھر منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے. اگر ذائقہ بھی پانی کا ہے تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے کہ اس کا اسمیل اور اس کی بو جو ہے وہ پانی کا ہے کہ نہیں، یہ کوئی متغیر تو نہیں ہوا، یہ تبدیل تو نہیں ہوا. تو جب ہم ناک میں ڈالتے ہیں تو گویا کہ تین لیبارٹریوں سے اس پانی کو گزار کر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جب ہاتھ میں ڈال کر میں نے دیکھا تو رنگ پانی کا تھا، جب منہ میں ڈال کر میں نے دیکھا تو اس کا ذائقہ بھی پانی کا تھا، اور جب ناک میں ڈال کر میں نے دیکھا تو اس کی جو سمیل تھی وہ بھی پانی کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی اب صاف ہے، اور اللہ کا حکم جو طہارت وضو چہرے سے شروع ہوتا ہے وہ اس سے میں دھو سکتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے یہ استعمال کرنا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تیمم پر آتے ہیں. بظاہر تو تیمم ایسی چیز ہے کہ ایک آلودگی ہے. تیمم کا اصل معنی تو قصد اور ارادہ کرنا ہے، ارادہ کرنا. فتیمموا سعیدا طیبا، وہاں بھی سعید کا لفظ ہے جو مٹی ہے اور طیب کا لفظ اس کے ساتھ ہے. فقہ کی ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ مثال کے طور پر فقہا کے نزدیک اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ زکاۃ الارض یبسها، زمین کی طہارت اور زمین کی صفائی. دیکھیں نا، زکات کا معنی بھی صفائی، یہ لفظ بھی اس میں شامل کر دے، طہارت کے ساتھ یہ لفظ بھی شامل کر دے زکات. تو یبس مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی بچے نے پیشاب کیا، تو اگر مسجد ہے تو ہم دھوئیں اس کو، لیکن اگر وہ مسجد نہیں ہے اور وہ خشک ہو گیا، وہ مٹی خشک ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ جب زمین خشک ہو گئی تو وہ پاک و صاف ہو گئی. لیکن اس لحاظ سے تو پاک و صاف ہے کہ آپ اس کو صاف سمجھتے ہیں، لیکن تیمم کے لیے وہ جگہ درست نہیں ہے. تیمم کے لیے آپ کو علم ہوگا کہ عام طور پر بزرگ لوگ یا جو لوگ تمیم کرتے ہیں تو زمین میں نیچے ہاتھ رکھنے کی بجائے وہ دیوار پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو بچپن میں تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دیوار پر نیچے بھی مٹی ہے اوپر بھی مٹی ہے, لیکن بعد میں فقہ کی یہ باتیں پڑھ کر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دیوار پر تو کوئی پیشاب نہیں کیا تھا اور نہ کسی نے کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ دیوار پر جو گرد و غبار ہوگا وہ تو اسلحہ لحاظ سے پاک اور صاف ہوگا. تو سعیدن طیبن, سعید کا معنی ہے مٹی کا اوپری حصہ, اور طیبن کا معنی ہے کہ اس سے بالکل پاک صاف ہو, آپ کو علم ہو یا کم از کم آپ کے علم میں یہ نہ ہو کہ یہاں پر کسی نے کوئی گندگی ڈالی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ مٹی کو منہ پر ڈال کر کیسے صفائی حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ مٹی استعمال کرتے ہیں تو صفائی ہو گئی, حالانکہ وہ مٹی ہے تو نہیں, لیکن وہ صرف ایک گردالود ہاتھ ہے جو آپ نے منہ پر پھیرا. آپ اس کو جھاڑ بھی سکتے ہیں, جس طرح میں وضو کر کے تولیہ استعمال کرتا ہوں اس کو جھاڑ سکتا ہوں, تو آپ اس کو بھی جھاڑ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی آپ کے چہرے پر پڑی رہے اور آپ کے ہاتھوں پر پڑی رہے, آپ اس کو جھاڑ. لیکن یہ اس سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس سے طہارت اس لیے حاصل ہوگی کہ طہارت اور نجاست کے درمیان ایک لکیر شریعت نے کھینچی ہے اور وہ لکیر مٹنی نہیں چاہیے. اب اگر شریعت ہمیں کہہ دے کہ چلو تم نماز تو ضروری ہے تمہارے لیے اور تم وضو نہیں بنا سکتے ہو, نہ پانی ہے نہ پانی کے استعمال پہ تم قادر ہو, اب چلو اس طرح کرو کہ بس جا کر بسم اللہ کرو, اسی طرح مسجد میں جاؤ یا مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ, تو اسی طرح ایک دو دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ کر کے ہمارے ذہن سے طہارت اور عدم طہارت, پاکی اور عدم پاکی کے درمیان جو لکیر تھی اور جو فاصلہ تھا, جو فصل تھا, جو فرق تھا, وہ فرق مٹ جائے گا اور پھر ہمارے ذہن کے اندر صفائی اور نہ صفائی کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. لیکن شریعت نے اتنی نازک معاملے کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ ہمارے دلوں کے اندر صفائی کی حالت اور عدم صفائی کی حالت کے اندر ایک واضح لکیر ہو, اور اسی کے لیے ہمیں تیمم کا حکم دیا گیا ہے کہ تیمم کر کے تم صاف ہو سکتے ہو. اور ضمیر ظاہر ہے کہ اس وقت اگر ہمارے ضمیر کے اندر کوئی بات تھی بھی کہ چلو میں کیسے بغیر نماز کے, تو وہ اتنی اہمیت نہیں ہے. اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ عمومی زندگی میں میرے ذہن کے اندر طہارت اور عدم طہارت کے بارے میں ایک واضح لکیر ہو. بہرحال یہ چند ضروری چیزیں تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے. کچھ تو بعد میں بھی شروع ہوا اور کچھ مولانا محترم بھی تشریف لائے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لیا بلکہ شاید کم لیا ہے, اور شاید میں اپنے پیغام کو آپ تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں. میں آخر میں پھر یہ بات کہوں گا کہ طہارت کا اصل تصور اور نماز کا اصل تصور وہ صرف یہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں اس کو اپنائیں, صفائی کا تصور اور نماز سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں, اور اسی طرح اگر ہم نماز کو نماز تک محدود رکھیں اور وضو کو صرف نماز تک محدود کر رکھیں اور نماز کو مسجد تک محدود رکھیں, تو پھر جس طرح ہیں اسی طرح رہیں. جی, وآخر دعوانا.